بل یہی ہے کہ آج کل جو حجاج کرام آتے ہیں دنیا کے کسی کونے سے، عام طور پر دیکھا ہم نے یہ جو داخلی طور پر، اب پتہ نہیں کیا شکل، لیکن پہلے جو آتے تھے اپنے انیٹ میں حاجی یہاں مقامی طور پر مکے کے گرد نواح کے، تو اپنے ساتھ انیٹ میں بکری بھی باندھ کے لاتے تھے. ہم سمجھے کہ میں کہتا تھا بکری کیوں لاتے ہیں، تو نہ دوہنے کے لیے نہ دودھ پینے کے لیے، وہی ذبح کرنے کے لیے سنت کے مطابق. اب وہ بھی چیز کم ہو رہی ہے کیونکہ اس میں بہت کچھ تکلیف ہوتی ہے ان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لائے ہوں اپنے قران کی نیت کو تمتع کی نیت سے بدل لیں. آپ کا ایک مشورہ تھا. اور حج کے دنوں میں عمرے کی الگ نیت، یہ لوگ پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں غلط سمجھتے تھے، حج کرتے تھے لیکن غلط سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے اس پر عمل کرنے کے بارے میں تھوڑا سا تامل کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو استقبل تو من امری مستدبر تو، مجھے اب جو اللہ تعالی نے بتائی ہے جو چیز یا جو معلومات دی ہیں، اگر یہ بات ہمیں پہلے بھی معلوم ہو جاتی تو لما سخت الحدیہ، میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، ولا جالتھا عمرہ، اور میں اس کو عمرہ کر لیتا. یہ لو کا استعمال آپ نے فرمایا، یعنی میری تمنا، میں یہ آرزو کرتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے یہ چیز معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا. تو اس قسم کے موقع پر لو یا اگر کا استعمال جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص مصیبت پڑنے پر یہ کہے، جیسا کہ منافقین نے کہا لو کانوا معنا ما قتلوا، کچھ لوگ جو قتل کے بدر کے احد کے موقع پر بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو انہوں نے منافقین نے کہا تھا کہ باہر نکل کر کے جنگ کرنا صحیح نہیں ہے، اندر ہم رہے ہیں، اگر کفار آ کر کے حملہ کر رہے ہیں تب نکلیں، ہم ان پر حملہ کریں گے. تو بہرحال شہید ہوئے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی دوسرے مرحلے میں جنگ کے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ لو اتاؤنا ما قتل، اگر میری بات مانتے تو وہ قتل نہیں کیے جاتے. اس پر اللہ تعالی نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال، اگر تم اپنے گھر میں بھی ہوتے، اللہ تعالی نے اگر قتل ان کے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو کسی نہ کسی طرح وہ باہر جاتے. تو یہ کہنا کہ نہیں ہمارے ساتھ ہوتے تو ان کو یہ مصیبت نہ ہوتی، یا ہم گئے ہوتے تو ہمیں یہ اس چیز سے محرومی نہ ہوتی، اس معنی میں تقدیر کے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اگر کا استعمال یہ غلط ہو جاتا ہے. گویا آپ نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ اگر ہم نہ گئے ہوتے تو ہمیں یہ مصیبت نہ ملتی، اگر ہم فلاں جگہ گئے ہوتے تو ہمیں یہ خزانہ مل جاتا، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ تحسر مافات، کوئی چیز نہیں ملی، اس کے نہ ملنے کی وجہ سے افسوس کے موقع پر اگر کا استعمال کیا، اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا یا نہ کیا ہوتا، یہ اس معنی میں اگر کا استعمال غلط ہے، لو کا استعمال غلط ہے. لیکن اگر کسی چیز کی تمنا کے لیے، اتمنا کے معنی میں کہ میں یہ آرزو کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا تو میں ایسا کر لیتا، اس طرح کا استعمال اس کا جائز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ لو کان من الامر شیء، اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ما قتلنا، ہم قتل نہ کیے جاتے. وہ قتل اپنا تو زندہ ہے لیکن دوسرے ساتھیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ میں معاملہ ہوتا، ہماری بات سنتے تو جو لوگ قتل کیے گئے وہ قتل نہ کیے جاتے. اسی طرح کہتے تھے الذین قالوا لاخوان مقادو لو اتاؤنا ما قتلوا، کچھ لوگ جو پیچھے بیٹھ گئے تھے منافقین لوگ جنگ سے، وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، اگر وہ میری بات مانتے تو وہ شہید نہ ہوتے، قتل نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تردید لی کہ نہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قتل لکھ دیا ہے، شہادت لکھ دی ہے، کسی نہ کسی طرح بہانے اس کو بہرحال نکلنا ہوگا. یہ تو ایک عام مسئلہ اور عام قاعدہ، ہمارے خیال سے کافر بھی اس پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی جگہ، کسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں، کسی شخص کو یا کسی جان کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں وہ جا کر کے مرے گی. یہاں تک کہ ایک جگہ سے ایک کمرے کی جگہ سے دوسرے کمرے کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے تجربہ، کہ اس کا اس آیت سے تفسیر ہوتی ہے کہ اس کو میت تڑپ رہا ہوتا ہے دو دن سے کرب اور جھانکنی کی حالت میں ہے، اس کو اٹھا کر کے دوسری جگہ کیا گیا، فوراً اس کی جان نکل گئی. لا تدری نفس بأی ارض، یعنی زمین کے کس ٹکڑے اور کس بالشت اور ایک ہاتھ کے یا ایک گز کے کس ٹکڑے میں اس کی وفات ہوگی، نہیں معلوم. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص کی وفات یا موت کسی خاص زمین پر مقدر کی ہوتی ہے تو وہاں اس کے لیے ایک ضرورت نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی نہ کسی ضرورت سے وہاں نکل کر کے جا کر کے اس کو مرنا ہی ہے. بہرحال تو یہ کہنا کہ نہیں ہمارے ہاتھ میں اپنی زندگی اور اپنی موت ہے یہ غلط ہے، اس معنی میں لو کا یا اگر کا استعمال کرنا غلط ہے. جی اسی طرح صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احرص علی ما ينفعك ولا تعجز واستعن باللہ ولا تعجز، جس چیز میں تمہارا نفع ہے فائدہ ہے اس پر زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہو، ولا تعجز اور تھک کر کے ہار کر کے بیٹھ نہ جاؤ، یہ کہو کہ ہم نے کوشش کی نہیں ملا، نہیں کوشش جاری رکھنی چاہیے، اس پر حرص رکھنی چاہیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. یہ دنیاوی امور میں کے لیے بھی یہ آیت صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اسی طرح آخرت کے امور کے لیے آدمی کو یہ کہا جائے کہ نہیں تم دوڑ رہے ہو تاکہ تمہیں اتنے پیسے مل جائیں یا تمہاری تجارت میں اتنا فائدہ ہو جائے، یہ بری چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے واقعی فائدے کی چیز ہے. دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی عد العلیا خیر من الدین سبلا، اونچا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے. تو ہم کمائی کرتے ہیں تاکہ ہمارا ہاتھ اونچا رہے، کھائیں بھی کھلائیں بھی بچوں کو بھی دوسروں کو بھی. تو اس کے لیے اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے تو یہ مضمون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے آیت میں ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کی اپنے حصے یا دنیا کے اپنے فائدے کی چیز کے بارے میں تم بھولو نہیں، یعنی اس کے لیے کوشش کرتے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کو محنت اور مزدوری کر کے کما کر کے پیسے جمع کرنے کی آپ نے ترغیب دی ہے. اسلام جو ہے وہ عمل اور حرکت کا دین ہے، اور بعض لوگوں نے جنہوں نے جو اپنے کو تصوف سے چپکا رکھا اور تصوف سے اپنے کو متصف کیا اور کہتے تھے کہ صوفی ہیں یا متصوف ہیں، انہوں نے ایک بدعت کا طریقہ استعمال کیا کہ رحبانیت اختیار کر لیا. وہ رحبانیت ابتدعوا ما کتبنا علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحبانیت کی ایک بدعت انہوں نے ایجاد کی، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا. یہ کہ کہیں بھی جا کر کے کٹیا، آپ سنتے ہیں زاویہ، خانقاہ اور اس طرح کی اصطلاحات یہ اسلام کی اصطلاحات نہیں ہیں. خانقاہ کی اصل چیز کیا تھی کہ وہ جا کر کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور مرید لا کر کے یا جو ان کے پاس دعا لینے آتے تھے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، ان کو کمانے اور محنت کرنے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا. اس میں سے کچھ لوگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم ہوتے تھے، ٹھیک ہے ان کے علم کے پیچھے سے ان کی روزی آتی تھی، لیکن بہت سے لوگ دھوکہ دڑی کر کے اور اس طرح کے کچھ ہتھکنڈے استعمال کرتے تھے کہ بہرحال ان کی روزی آتے رہے. یہ اسلام کی چیز نہیں ہے. اسلام میں بڑے بڑے زہاد گزرے ہیں، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ، بہت بڑے زاہد اور زہد، کتاب الزہد انہوں نے لکھی ہے، لیکن وہ باقاعدہ تجارت کرتے تھے، تجارت کر کے خود پیسے اکٹھا کر کے اپنے اوپر نہ خرچ کر کے، اور حدیث ان کے ترجمے میں آتا ہے ان کے سوان عمری میں کہ وہ حدیث کے طلبہ پر اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے، لیکن کماتے تھے اور اس کے لیے محنت کرتے تھے، وقت بھی دیتے تھے. زہد کا معنی یہ ہے کہ آپ کو دنیا مل رہی ہے، دنیا آپ کے قدموں میں لڑھک رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دنیا سے صرف اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا لے کر کے باقی آپ پھکرا دیتے ہیں. یہ ہے زہد. اور زہد یہ نہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ روزی آتی رہے گی، یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ کر کے نہ رکھو، یعنی ہاتھ پھیلاؤ، حرکت کرو. ولا تبسطها كل البسط، اور اس کو زیادہ سے زیادہ نہ پھیلا دو، یعنی ناجائز بھی نہ کماؤ، خرچ بھی ناجائز نہ کرو اور ناجائز کماؤ بھی نہ. یہ ہے اسلام کا طریقہ. پیارے رسول کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیجئے. انہوں نے کہا، پیارے رسول نے کچھ دیا اور کہا جا کر کے اس سے کلہاڑا خرید لو. کلاڑا خرید کے لائے، اور پیارے رسول نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ جاؤ اور پھر ایک ہفتہ تمہیں ہماری نظر کے سامنے نہ آنا، لکڑی کاٹ کر کے لاؤ بیچو. گئے وہ اور انہوں نے لا کر کے لکڑیاں کاٹیں اور بیچا، اور اللہ کے فضل سے ان کے پاس پیسہ ہو گیا. پیارے رسول کے دست مبارک میں لا کر کے رکھا کہ اللہ کے رسول یہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیجیے. پیارے رسول نے فرمایا یہ تمہارے لیے اس چیز سے اچھی ہے کہ قیامت کے دن آؤ مانگ مانگ کر کے کھا کر کے، اور قیامت کے دن تمہارے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہو. یہ ہے، اگر آدمی مجبور ہے تو اس کو مانگنے کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے روزگار ہے اس کو مانگنے کا حق ہے. لیکن جو شخص کام کر سکتا ہے، روزگاری اس کو مل سکتی ہے، اس کے باوجود وہ نہ کرتے ہیں اور لوگوں پر بوجھ رکھ کر کے زندگی گزار رہا ہے، تو زمین پر ایک آدمی بوجھ ہے گویا. وہ اس کو شرعی طور پر اس طرح کا کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن ایک قوم ایسی نکلی جنہوں نے تصوف کے نام سے اپنے کو معطل کر کے اور لوگوں کا پیسہ اس طرح کھینچ کھانچ کے کھانے کا ہی کوشش کرتے رہے. یہ اور بلکہ انہوں نے حدیث کا ترجمہ علی عد العلیہ خیر من علی السفلہ کا مفہوم جو بیان کیا، وہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے زیادہ افضل ہے. باقاعدہ اس کو امام سنانی رحمتہ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کی اس حدیث کے شرح میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ وہ محنت نہ کرنا چاہتے تھے، استطاب السوال، مانگ کر کے کھانا ان کو اچھا لگتا تھا. انہوں نے اس حدیث کی تفسیر کی علی عد العلیہ خیر من علی السفلہ، لینے والا ہاتھ وہ خرچ کرنے والے ہاتھ سے افضل ہے. دیکھیے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت اور حقائق کو بھی بدلنے کی کوشش انہوں نے کی. جی
سولہ
وقت کتنا ہے؟
15 منٹ.
ہاں، وقت بہت جلدی گزرتا ہے بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، فوت ہونے کو اللہ تعالیٰ جنت دے. اس کی میت سرد خانے میں پڑی ہے، عورت کی عدت کب شروع ہوگی؟ عورت کی عدت جب بھی اس کو خبر ملی ان کے موت کی، اس وقت سے عدت ان کی شروع ہو گئی. عدت خبر ملنے سے یا وفات کی مدت سے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ عدت کے احکام جو ہے خبر ملنے سے، لیکن ان کی عدت جو ہے وہ ان کی شوہر کے موت ہی سے شرعی طور پر شروع ہو گئی. اگر اس کو عدت کے درمیان خبر ملی تو فوراً احداد یعنی سوگ منانے کا جو طریقہ شریعت میں آئے کہ زینت کے کپڑے نہ پہنے اور زینت کے آرائش کے گہنے وغیرہ نہ پہنے، اس کو چھوڑ دینا، ہنا وغیرہ بھی نہیں لگائے گی، یہ احکام اس کے شروع ہوں گے جب اس کو خبر ملے. لیکن عدت اس کی اسی وقت سے شروع ہوگی جب سے وہ وفات پائے. اگر عدت کے درمیان ان کو خبر ملی تو باقی عدت میں عدت اور سوگ کے جو آداب ہیں ان کو منا کر کے عدت ختم ہوئی. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو گیا 4 مہینہ پہلے اور پھر ان کو خبر صرف اس وقت مل رہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن گزر جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد خبر ملی تمہارے شوہر کا 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا، تو عدت ختم نہیں بلکہ عدت اب ان کو گزارنی ہے. یعنی یہ کہ اپنے زینت کے آداب، زینت کے گہنے، زیور وغیرہ نہیں استعمال کر سکتی ہیں، اسی طرح سرما بھی لگانا بڑی سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر منع کیا ہے. یہاں تک کہ اگر آنکھ کی بیماری کی وجہ سے سرما لگانا چاہتی ہیں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. یہ چیز اس وجہ سے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، سرما کوئی زینت کی چیز زیادہ نہیں ہے بلکہ علاج کے لیے آنکھ میں لگایا جا سکتا. نہیں، ایک صاحبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میری بیوی میری بچی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی آنکھ میں بہت درد رہا کرتا ہے، کیا افنا کفلہا، کیا ہم ان کو سرما لگا دیں؟ تو پیارے رسول نے کہا نہیں، سرما نہ لگاؤ. قالو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، سرما نہ لگانے کے ڈر کی وجہ سے خطرہ ہے کہ ان کی آنکھ چلی جائے. تو پیارے رسول نے کہا نہیں، سرما نہیں لگا سکتے. انما ہی 4 مہینے 4 دن، 4 مہینے اور 10 دن کا صرف مسئلہ ہے. تو جاہلیت میں عورتیں بیٹھتی تھیں 1 سال تک، آپ نے یاد دلایا. تو اس وجہ سے آپ رحمت للعالمین ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سختی سے سرما کو منع کیا؟ کیونکہ آنکھ کے علاج کے لیے صرف سرما ہی علاج نہیں ہے بلکہ دوسری چیزیں بھی ہیں. پیارے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ صبر کا استعمال کرو، صبر یہ علوا جو ہوتا ہے مر جس کو کہتے ہیں اس کو آنکھ پر رکھ لیا کرو، لیکن اور دوسری اعضائے جسم پر نہ لگے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اس سے چہرہ کی میں تازگی اور چہرہ میں گویا خوبصورتی اس سے بڑھتی ہے، تو صرف آنکھ میں رکھنے کی اجازت. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر صرف سرما ہی ان کے لیے دوا ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں. جی یہ مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تبلیغ کے لیے 3 دن یا 40 دن لگانا یا اس کے ساتھ چلنا تبلیغ درست ہے؟ کسی تاریخ کی قید کے ساتھ ایک عالم کے لیے تبلیغ کے لیے نکلنا یہ پیار رسول کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت میں سے ہے، لیکن عالم کے لیے نکلنا چاہیے. عالم نکلے، شرط یہ ہے کہ وہ نہ کہے کہ چلا یا پنجاہ یا جو کچھ ہو 50 دن یا 40 دن، اس کی کوئی قید نہیں ہے. حسب ضرورت نکلے اور اس چلے کو یہ سمجھے کہ اللہ کے راستے ہم نکلے ہیں، اور اس کو حج 4 چلا کر کے حج کے برابر کرنے والی بدعت یا یہ عقیدہ رکھنا غلط ہو گیا، 4 چلا کر لیا 10 چلا کر لیا تو حج کے برابر اس کو سزا ملا، یہ سب خرافات ہیں. رہا جاہل کا نکلنا اس جماعت میں، اگر جاہل کی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے عالم کے لیے نکل رہا ہے ان کی خدمت کے لیے 1000 بار نکلے، لیکن یہ کہ تبلیغ کے لیے جو شخص نکل رہا ہے اس کو عالم ہونا چاہیے. جو شخص خود فقیر ہے کسی کو کیا کچھ دے گا، جب کچھ نہیں اس کے پاس علم ہے تو کس کو کیا سکھائے گا. اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم تبلیغ کے نکلے ہیں اور پھر یہ کہہ دینا اس کے بارے میں کہ ہم سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. سیکھنے کے لیے گھر پہ آپ کے بچوں کے ساتھ رہ کر کے ارد گرد میں آپ کو یہ تعلیم مل سکتی ہے. تو یہ بہانہ یہ نکالا جا رہا ہے. بہرحال اس وجہ سے نکلے تو عالم نکلے، جاہل کے لیے نکلنے کی کوئی تک نہیں نہ کوئی اس کی ضرورت ہے. اشعری کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی امام ابن حجر عسقلانی اور بڑے بڑے علماء بھی اشعری رہے، کہتے ہیں ایسے. اشعری کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی در آئیں جس کو دین سمجھا جانے لگا، اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ اب اکثریت کا مذہب اور اکثریت کا عقیدہ یہی ہے. غلط ہو سکتا ہے، یہ چیز تو شرعی طور پر غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو تم مسلمان اور مومن نہیں پاؤ گے، ولا تجد اکثر ہم مومنین. اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا کہ سواد اعظم، اول تو یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں کلام ہے، دوسرے کہ کہتے ہیں کہ جس جو بڑی جماعت ہو اس کی اتباع کرو. سواد اعظم کی تفسیر بڑی جماعت نہیں ہے کہ تعداد میں بھیڑ لگا کر کے ان کو بڑی جماعت کہہ لیا جائے، نہیں. جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والا ایک ہی آدمی وہ سواد اعظم ہوئے، جیسا کہ احادیث سے دوسری جگہ تفصیل آئی ہے. عقیدے کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ سلف اور اپنے جو لوگ سلفی کہتے ہیں ان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. وجہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا بیان ہوا، ید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بیان ہوا، اس کی کوئی تاویل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا، ہاتھ پر ایمان لائیں گے، کیا اس کی کیفیت ہے، کس طرح ہے، اس میں ہمیں جانا جائز نہیں ہے. استوا علی العرش، جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں تاویل نہیں کرنی ہے. بعد میں اور یہ طریقہ رہا ہے قرن اول میں، قرن ثانی میں، قرن ثالث میں، یعنی خیر القرون میں لوگوں کا عقیدہ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر اللہ کے کلام پاک میں کے ذریعے سے دی یا حدیث کے ذریعے سے، اسی پر ایمان لاتے تھے صحابہ کرام، تبع تابعین. بعد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو اسلامی فتوحات کے بعد یونان کا فلسفہ ہاتھ لگا اور یونان کے عقیدے میں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی نبی آیا، وہ من امتی اللہ خلا فیہا نذیر. اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں ان کے یہاں کچھ دوسرا تصور رہا، یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی چاہیے. تو تشبیہ تو صحیح بات ہے، نہیں دینی ہے، نہیں سر کم اصل ہی اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد، اس پر ایمان لانا ہے. لیکن کیا اگر آپ یہ ایمان لائیں گے کہ اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا تو ہم کہیں گے اللہ کے ہاتھ ہے تو پھر مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہوگی؟ کہا ہاں یہ تشبیہ ہو گئی، اس وجہ سے ہاتھ کا معنی ہاتھ لینا گویا اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا ہو گئی، تو ہاتھ نہیں مانیں گے بلکہ ہاتھ کے معنی قدرت کر لیں گے. اس طرح کی تاویلات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آنکھ کا ذکر کیا تو کہتے ہیں آنکھ کا مطلب آنکھ نہیں ہے، یہ تو مخلوق کی صفت ہو گئی، اللہ کی صفت آنکھ نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کے لیے آنکھ کی صفت دیں گے یا ثابت کریں گے تو گویا اللہ کو آپ نے مخلوق بنا دیا، تو پھر آنکھ کی تعریف کیا کریں گے وہاں؟ جیسے سیاق سباق ہے اس معنی میں اس کا معنی لیں گے، وہ کہیں گے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، فین نہ کبھی آئیں نہ، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. تو آنکھوں کے سامنے کا مطلب ہے کہ جاؤ ڈرو نہیں، فرعون تمہارا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، تم ہماری حفاظت میں ہو. یہ ترجمہ انہوں نے کیا. آخر حفاظت بھی تو مخلوق کی صفت ہو جاتی ہے، قدرت بھی مخلوق کی صفت ہو جاتی ہے. غصہ ہونا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں غصہ کا مطلب ہوا کہ گویا غصہ مخلوق کو اس طرح آتا ہے کہ دل میں خون کھولتا ہے، تو گویا آپ نے دل بھی اللہ کے لیے ثابت کیا اور خون بھی ثابت کیا. یہ سب فلسفے میں داخل ہو کر کے ہر صفت کی تاویل شروع کر دی. اس میں سے حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فلسفے کے عالم تھے، انہوں نے بھی یہ عقیدہ لوگوں میں پھیلایا. لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ کہ انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا، بعد میں اس سے توبہ کر لیا، اس گناہ سے توبہ کر لیا. ان کی باقاعدہ کتاب بھی ہے عبانہ کے نام سے، واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ میں اس طرح کا عقیدہ رکھتا تھا لیکن یہ عقیدہ سلف کا عقیدہ نہیں ہے، میری سمجھ میں آیا، میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی سب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اسی طرح ثابت کیا جائے گا. امام احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ کے عقیدے کے مطابق میں اپنا عقیدہ رکھتا ہوں. یہ کتاب باقاعدہ انہوں نے لکھی اور اس میں تفصیل، الٹی تفصیل جو اب ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کا یہ عقیدہ ہے، اس کے خلاف انہوں نے ایک ایک کی مثال دے کر کے اور سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق اس کا اثبات کیا ہے. لیکن لوگ ان کی دوسری، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ باپ اگر بیٹے کو کہے کہ یہ کام کر لینا، دو گھنٹے کے بعد کہ میں نے کہا تھا کام کر لینا لیکن اب نہیں کرنا، دنیا یہ عقل چاہتی ہے اور عقل کا تقاضا ہے کہ جب باپ کو منع کر دیا بعد میں تو منسوخ ہو گیا، اسی کو منسوخ کہتے ہیں. پہلے دیا تھا حکم، آرڈر دیا تھا کر لینا، بعد میں کہا نہیں کرو، اب اگر بیٹا کرنے لگے اور کرے وہی پہلی والی بات جس سے منع کیا ہے تو باپ کا کیا حال ہوگا یا لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں بہت بڑا نافرمان ہے. تو جو لوگ اپنے کو اشعری کہتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری رائے جو سلف صالحین کی رائے ہے اس کو چھوڑتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری کی طرف اپنی نسبت ان کو نہیں کرنی چاہیے، وہ کسی اور کی طرف، یونان کی طرف کر لیں، توران اور ایران کی طرف کر لیں، لیکن امام ابو الحسن اشعری کی طرف نہیں کرنی چاہیے ان کو، کیونکہ امام ابو الحسن اشعری تو پہلے گناہ سے توبہ کر کے اور جو عام سلف کا عقیدہ تھا اس سے اس عقیدے کے معتقد ہوئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ امام ابو الحسن اشعری اس طرح کے تھے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ اشعری تھے اسی عقیدے کے، کوئی بھی ہو ایک طرف، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مذہب اور مسلک ایک طرف، دنیا کا ایک طرف ہو جائے انہی کو صحیح کہا جائے گا جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ سمجھا اور اسی عقیدے کے معتقد رہے. بڑے بڑے علماء اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث بھی پڑھے، لیکن یہی ہوتا ہے. امام ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم حدیث یا دین کا حکم، یہ دین ہی ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ دین سے الگ ہے. دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ دیکھ کر کے استاد بناؤ کہ کس کو تم استاد بنا رہے ہو. فانظروا امن تاخذون دینکم، میں بتاؤں آپ کو کہ بہت سے لوگ اپنے کو اہل حدیث اور سنت پر عمل کرنے والے، ان کے عقیدے میں بھی اس طرح کی تاویل کی بات آئی. مولانا امرتسری وغیرہ کے عقیدے میں آتا، وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے وہی عقیدہ پڑھا، اور عقیدہ نصفیہ ہی ابھی قریب تک ہر ہندوستان کے اور پاکستان کے تمام مدارس میں وہ منہج اور نصاب میں داخل تھا، اس کا اثر رہا ان کے اوپر، چاہے نواب صدیق حسن خاں ہو یا کوئی ہو، لیکن ان کا منہج یہ نہیں تھا کہ ہم تاویل کریں. غلطی ہوئی ان سے کہیں کہیں، اسی عقیدے میں کی رو میں چلے گئے، لیکن اصل منہج یہ تھا کہ نہیں، ہم اپنے عقیدوں کو کتاب اللہ و سنت رسول کے ساتھ ڈھالیں گے. کہیں کچھ چیزیں رہ گئی ہوں تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی اشعری تھے یا اور کوئی تھے. بہرحال کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ہمارے پاس میزان ہے، میزان ہے. اللہ اختلاف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارباز ابن ساریہ سے جو روایت ہے، پیارے رسول نے فرمایا، بار بار میں اس کو پڑھتا ہوں، اسی پر عمل کرنا چاہیے. انہ من یحش منکم فسر یر اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کچھ اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو اس اختلاف کے جھمیڑے میں اس اختلاف کی سے بچ کر کے تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، دانت سے پکڑ لو. یہ ہے پیارے رسول کی نصیحت اور وصیت. دنیا اکثریت جمہوریت یہ حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیشہ یہ دیکھا جائے گا کہ اچھے لوگ کم ہی رہے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے پوری دنیا میں. ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، ایک بہت بڑی قوم تھے. تو حق پر جو شخص ہے اسی کو، چاہے ایک ہو یا دو ہو، اسی کو حق کا حق کے ساتھ اس کو موصوف کیا جائے گا. اور یہ کہ زیادہ لوگ جس طرف ہیں اسی کو، جیسا کہ آج کل بھی ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے کو صحیح عقیدہ اور سلفی عقیدہ پھیلانا چاہتے ہیں، یہ لوگ اتنا فساد کر رہے ہیں. جو اتنے مدت سے 900 سال سے مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان میں، اور یہی مذہب چلتا رہا، اس کے خلاف اپنے کو حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ لوگ اکثریت کے خلاف ہیں، فتنہ فساد کریں، یہ چیز غلط ہے. کہہ لینے دیجئے ان کو، لیکن ایک متبع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ادب سے اپنی بات، جس طرح پیارے رسول کا طریقہ مبارک تھا اسی طرح اپنی بات لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرے، لڑائی جھگڑے سے بچ کر کے. اور اگر اس راستے میں اس کو تکلیف ہوئی تو سنت رسول اس کو مل رہی ہے، اور یہ سنت رسول اور سنت رسول ہے. کوئی بھی نبی آیا اس کی قوم نے ان کو ستایا. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر رکھے. مصر کے ایک آدمی نے کہا کہ جب کوئی نیک بندہ حافظ متقی وغیرہ جب مر جائے تو اس کو 120 دن بعد سوال جواب ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے. یعنی کوئی بھی ہو، کافر بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، مومن ہو متقی ہو، اس کو بھی فوری طور پر، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ابھی چند ہی قدم گئے ہوتے ہیں لوگ، اور فرشتے آ کر کے ان کو زندہ ان کی روح لوٹاتے ہیں اور پھر اسے سوال کرتے ہیں. کوئی بھی ہو، شیخ صاحب مدت رضاعت 2 سال ہے، کیا 2 سال تک دوسرے بچے کو مروج طرق سے عزل اور دیگر ادویات سے روکنا جائز؟ بچے کو مروج طرق سے عزل کیا مطلب ہے کہ اور دیگر ادویات سے روکنا، یعنی آپ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ 2 سال تک بچے کو پلانا جائز ہے یا واجب ہے؟ اگر ماں کو طاقت ہے پلانے کی تو افضل یہ ہے کہ وہ خود پلائے اور ادھر ادھر کا دودھ نہیں پلانا چاہیے، لیکن الا کہ کوئی مصلحت ہو. والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، پوری رضاعت کرنا چاہتے 2 سال. لیکن اب دودھ ڈبے کا پلا کر کے اگر کسی وجہ سے ماں کی صحت نہیں رہتی اور کچھ وجہ ہے، تو بہرحال یہ سب چیزیں جائز ہیں. ادویات سے روکنا عزل، اور عزل شاید آپ نے دوسری بات پوچھی ہے، یعنی یہ کہ اس وقت آپ ڈرتے ہوں گے کہ اگر ہم ہماری بیوی حاملہ ہو گئی 2 سال کے درمیان تو بچہ دودھ نہیں پی سکتا ہے، کیا اس حالت میں ہم عزل کر لیں؟ یعنی یہ کہ جمع کے وقت پانی شرمگاہ میں نہ گرا کر کے باہر گرائیں. اس کو بہرحال علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ، کیونکہ اس میں اس کا حق ہے، عورت کا حق ہے، اگر وہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یعنی یہ شکایت کی بات ہو جاتی، کیونکہ آپ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، عورت کو لطف اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک پانی کے ذریعے سے اس کی شہوت ٹھنڈی نہ ہو. تو یہ چیز بہرحال ان کی اجازت کے بغیر، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے، صحیح نہیں ہے. جی سگریٹ حرام ہے یا مکروہ؟ حرام ہے. حرام کا مطلب، مکروہ کا مطلب آپ یہ سمجھنا ہے کہ چھوڑ دینا اچھا ہے، نہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں. علماء نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، بلکہ شرعی علماء کے علاوہ کفار بھی اس کو حرام کہتے ہیں، کہتے ہیں نقصان دہ، اور ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے، علماء جس میں نقصان ہی نقصان ہے، وہ شریعت نے اس کو حرام کیا، کیونکہ وہ خبائث میں، حرم علیہم الخبائث، اس کی تفصیل بہت کچھ سنے ہوں گے آپ. لیکن بات رہی کہ وضو کے بعد اگر آدمی سگریٹ یا نسوار ڈالے یا پیئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ نہ، وضو ٹوٹنے کی بات تو نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک یعنی پیشاب پیخانہ نہ نکلے، کوئی حرام کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے، گناہ الگ ہوا، لیکن یہ کہ اس کے کھانے سے وضو ٹوٹے گا اس کا کوئی تعلق نہیں، وضو رہ جائے گا، رہا وہ کھایا اس کا گناہ اس کے سر پر. بہت سے وجوہ کی بنا پر اس کو کہا جائے گا کہ وہ حرام ہے، جس طرح بدبو والی چیز کا استعمال ناجائز ہے. بدبو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بدبو پیاز اور لہسن کی بدبو سے بہت ہی اور ہی گندی معلوم ہوتی ہے. پالتو بلی یا عام بلی کھانے میں منہ ڈال دے تو کیا کھانا کھا لینا چاہیے؟ اگر آپ کی طبیعت چاہے تو وہیں سے آپ کھا سکتے ہیں جہاں سے بلی نے کھانا کھایا ہو. ایسا ہوا ہے، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں، پیر رسول کے زمانے میں. البتہ کتا اگر منہ ڈال دے برتن میں تو کھانا بھی پھینک دینا ہے، اور برتن کو صاف پانی سے اس میں سے ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن بلی کے کھانے سے کھانا پھینکنا صحیح نہیں ہے. البتہ اگر طبیعت خود نہیں چاہتی تو دوسرے کسی کو کھلا دیں، تو دوسرے لوگ ہوتے ہیں طبیعت مضبوط ہوتی. بعض لوگ مکھی کے بارے میں بھی پیارے رسول کی ہدایت ہے کہ مکھی گر جائے تو اس کو اس میں ڈبو دو، یعنی یہ کہ نکالنے کے بجائے اس میں اور زیادہ اس کو ڈبو دو. یہ حکمت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور یہ وحی کی دلیل ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، یہ چیز عرب جانتے بھی نہیں تھے. پیارے رسول نے فرمایا کہ ڈبو دینے کا فائدہ ہے کہ اس نے پہلے جو گری ہوگی تو زہر اس کے ایک ڈنک میں یا ایک پنکھ میں، پر میں زہر ہوتا ہے، دوسرے پر میں شفا، تو وہ بچتی ہے اسی شفا کیا نام ہے زہر کے پر کے ذریعے، اور شفا کا پیر اوپر کی رہتی ہے. میں نے خود تجربہ کیا، دیکھا. آپ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ واقعی وہ جو پانی میں گری ہوتی ہے نا، یا دودھ وغیرہ چائے وغیرہ میں، تو ایسے ٹیڑھی رہتی ہے، ایک دم برابر نہیں رہتی. اب جب آپ ڈبو دیں گے تو وہ سم جو ہے زہر اس شفا کے ذریعے سے ختم ہو جائے گا، تو آپ اس کو پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. بہت لوگوں کی طبیعت نہیں چاہتی ہے تو پھینک دے، کوئی حرج نہیں. عرض یہ ہے کہ اسٹیل، لوہے، دیگر دھات کا بنا ہوا لکڑی گھڑی کا چین پہن کر نماز ہو جاتی ہے. البتہ لوہے کی انگوٹھی کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا، انگوٹھی کہ یہ حلیت اہل النار، جہنم والوں کا زیور ہے، لیکن یہ ضرورت کے تحت اس چیز کو